بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري رحمهم الله تعالى. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: خیر المجالس اوسعها، مجلسوں میں سے بہترین مجلسیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ وسیع ہوں. مجلس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل تو یہ کہ حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں، مجمع کم ہوتا ہے تو حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، چار پانچ شخص بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آمنے سامنے، اس میں بالعموم ایک دوسرے کے پیچھے نہیں بیٹھتے. عربوں کے یہاں یہی طریقہ تھا اور آج بھی عربوں کے یہاں یہی طریقہ ہے، جب وہ بیٹھتے ہیں تو حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں. تو پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو حلقہ ہے، سرکل، دس آدمی ہیں تو سرکل ہے، اور جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں جتنے بڑے سرکل کی گنجائش ہوتی ہے اتنا بڑا سرکل وہ بنا لیتے ہیں، دس پندرہ بیس پچیس آدمی، تاکہ ہر شخص دوسرے کو دیکھ سکے، بات چیت سننے میں سمجھنے میں دشواری نہ ہو، اور دوست ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے سے دل میں خوشی ہوتی ہے تو کوئی بھی اس خوشی سے محروم نہ ہو، ہر چہرہ دوسرے کے سامنے ہوتا ہے اور ہر ایک کی نظر میں ہر ایک کا چہرہ ہوتا ہے. ایک شکل تو یہ ہے. اور جب مجمع بڑھ جاتا ہے اور وہ کمرہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ایک سرکل میں سب کو سمو سکے، ایک حلقے میں سب کو سمو سکے، یا یہ کہ وہ کمرہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک سرکل میں سمو سکتا ہے مگر مجمع اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سرکل بنا دیا جائے گا تو گفتگو مشکل ہو جائے گی، تو پھر اس طرح قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں اسے یہ سمجھیے کہ کئی سرکلز ہیں، ایک سرکل، اس کے پیچھے دوسرا سرکل، اس کے پیچھے تیسرا سرکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں سے بہترین مجلس وہ ہے جو وسیع ہو، یعنی جس کا سرکل وسیع ہو، یا جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وسعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، سرکل میں بھی وسعت ہو. وسعت کا مطلب یہ کہ لوگ مل مل کر اس طرح نہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ دس آدمیوں کا سرکل ہے، اب گیارہواں آدمی اگر آتا ہے تو اسے جگہ نہیں ملتی، بلکہ پہلے ہی سے بیٹھے اس طرح ہے کہ اگر گیارہواں آدمی بھی آ جائے تو تھوڑا بہت یوں حرکت کریں گے تو گیارہواں آدمی اندر گھس جائے گا، پندرہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو سولہواں اگر آ جائے تو آسانی سے بیچ میں گھس جائے گا، اور اس طرح جب پھیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر دوسرا کوئی آدمی آ جائے تو اندر گھس سکے، بیٹھ سکے. تو اس قسم کی مجلسوں کو، جن مجلسوں میں دوسرا آنے والا شخص آرام سے گھس سکے اور مجلس میں داخل ہو سکے، شریک ہو سکے، اس قسم کی مجلسوں کو بہترین مجلسیں قرار دیا گیا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں جو شروع ہی سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی راحت پہنچتی ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بہت مل مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور شروع میں احساس نہیں ہوتا، تو 15-20 منٹ تک تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے اور پھر ذرا تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ یہاں سے چاہتا ہے کہ تھوڑی وسعت وہ دوسرا پیدا کرے، دائیں طرف والا، تھوڑی وسعت پیدا کرے بائیں طرف والا، مگر اس کا مسئلہ بھی دائیں طرف وہی ہے جو اس کا ہے، اس کا مسئلہ بھی بائیں طرف وہی ہے جو اس کا ہے، اس لیے کہ پہلے اسے ایسے ٹائٹ ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وسعت رکھ کر کے جب بیٹھتے ہیں، مل مل کر تو بیٹھنا ہے، مگر مل مل کر بیٹھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیچ میں اتنی جگہ بھی نہ رہے کہ بیٹھنے والے اتنی تنگی کے شکار ہو جائیں کہ انہیں بعد میں تکلیف ہونے لگے. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ اتنے تنگ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے مل مل کر بیٹھ جاتے ہیں کہ پوسچر اگر بدلنا ہو تو بھی مشکل ہو جاتا ہے. کہ بھئی دو زانو بیٹھا ہوا ہوں، چلو ایک پاؤں کو اٹھا لوں، وہ بھی مشکل ہوتا ہے. چار زانو بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مجلس میں کہ جو شروع میں دو زانو بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ 15-20 منٹ تک دو زانو بیٹھ سکتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آرام سے بیٹھ جائیں گے، نہیں بیٹھ سکتے. تو اس قسم کی مجلسوں کو جن میں وسعت کے ساتھ بیٹھا جائے، تھوڑی جگہ رکھ کر کے بیٹھا جائے، اس لیے اچھی مجلس قرار دیا گیا کہ اس میں بیٹھنے والوں کو راحت حاصل ہوتی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، باہر سے جب کوئی آئے گا تو وہ بھی آرام سے اس مجلس میں داخل ہو سکے گا. تو جو شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی راحت سے بیٹھ سکیں گے، باہر سے کوئی آدمی شریک ہوگا وہ بھی آرام سے داخل ہو سکے گا، اور اس کے داخل ہونے کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر اس کے برعکس ہوا تو شارحین فرماتے ہیں کہ یہ مجلس حقد اور بغض کی طرف پہنچا سکتی ہے. اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ ہماری عاقبت کو برباد کرنے کے لیے ہمارے درمیان اختلاف کی شکلیں پیدا کرتا ہے. تو کبھی حسد ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے ہمارا آپ کا اختلاف ہو گیا. یعنی اختلاف کا کیا معنی؟ کہ دونوں کے دل ایک جیسے نہیں رہے، یہ ہے اختلاف. دونوں کے دل ایک جیسے نہیں رہے، اسی لیے جو جنت کی صفتیں بیان کی جاتی ہے وہاں یہ ہے کہ وہاں حسد نہیں ہوگا، وہاں بغض نہیں ہوگا، وہاں حقد نہیں ہوگا، دلوں میں نفرتیں نہیں ہوں گی. تو وہاں کہا جائے کہ قلوبہم قلب رجل واحد، ان سب کے قلوب ایک ہی شخص کے دل کی طرح ہوں گے. اسے میرا جو دل ہے تو اپنے بارے میں میرے اپنے دل میں کبھی بھی بغض نہیں آتا، کبھی حسد نہیں آتا. تو گویا سب ایک جیسے ہو جائیں گے، سب کا دل ایک طرح سوچیں گے. تو شیطان جو ہے وہ ہمارے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے. حسد بھی ہے جس سے دوری ہو جاتی ہے، کینہ آ جاتا ہے دوری ہو جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے دوری ہو جاتی ہے، کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے دوری ہو جاتی ہے، پھر جو ہے آگے جا کر کے غیبت کرواتا ہے، غیبت کی خبر اس کو ملتی ہے جس کی غیبت کی گئی ہے دوری ہو جاتی ہے، تہمت لگواتا ہے، تہمت کی خبر اس کو ملتی ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے دوری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جہاں کہیں جھگڑا آ جاتا ہے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے، اللہ کی نصرت ختم ہو جاتی ہے. تب یہ دو شخص ہیں جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور جب لڑ پڑتے ہیں تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ ایک ظالم ہوتا ہے دوسرا مظلوم، مگر جب یہ جھگڑا آگے چلتا ہے تو دونوں ہی ظالم ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ابتدا تو دو میں سے کوئی ایک کرے گا. تو جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے تو رحمت کے نصرت کے دروازے فوراً بند ہو جاتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کے اوپر رحمتیں اور نصرتیں اترتی ہیں. مگر آگے دو چار قدم چلے گا یہ جھگڑا تو وہ مظلوم بھی ظالم ہو جائے گا، کنٹرول نہیں کر سکے گا اپنے غصے پر. تو جو یہ کر رہا ہے وہ بھی کرے گا ادھر سے. اب دونوں جب ظالم ہو جاتے ہیں اور دونوں سے اللہ تعالی شانہ کی رحمت چلی جاتی ہے اور نصرت چلی جاتی ہے، تو دونوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے شیطان انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کروا سکتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا، آپس میں جب دوری ہو جاتی ہے تو دونوں کی توانائیاں اور دونوں کی انرجی ساری ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوگی. تو پہلے جو سکون کے ساتھ اپنی ساری انرجی اور ساری توانائی اللہ کو پانے کے لیے خرچ کر سکتا تھا، اب وہ نہیں ہو سکے گا، اور سولیٹیوڈ آف مائنڈ اسے نہیں ملے گا، خلوت، ذہنی خلوت اس کو نہیں ملے گی. بار بار وہی چیز آتی رہے گی، یہ جھگڑا ہے، یہ سولو کرنا ہے. ظالم ہو مظلوم دونوں صورتوں میں، اگر مظلوم ہے اور وہ صبر کرتا ہے اس کے باوجود بھی اب اس کی توجہ بڑھ جائے گی، ایک ہی چیز اس کے ذہن پر سوار رہتی ہے کہ یار وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے اس قسم کی تمام چیزوں کو منع کر دیا. جو حرام ہے وہ تو بری ہے، وہ ان کو تو حرام کر دیا، اور اختلاف سے بچانے والی جتنی چیزیں ہیں اور آپس میں محبت کو پیدا کرنے والی یا محبت کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، ان میں سے بہت سی چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا اور بہت سی چیزوں کو مستحب، اور اختلاف لانے والی بہت سی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے دور دور تک بھی ایسا احتمال تھا کہ یہاں کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، تو اس کے بارے میں ترغیب ترہیب کا کچھ نہ کچھ جملہ بیان کر کے گو حرام قرار نہیں دیا مگر بچانے کی کوشش کی. جیسے یہاں پر کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دو آدمی تین آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو خاموخواہ ایک دوسرے سے حقد ہو جاتا ہے، اور وہ حقد جو ہے وہ کئی سالوں تک رہتا ہے. یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ذرا تھوڑی وسعت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ایسی آنکھ سے دیکھے گا، آپ اس کو ایسی آنکھ سے دیکھیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوا، اس چھوٹی سی بات میں دل میں بگزا گیا، اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے دل میں حقد آ گیا. تو شارحین فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں وسعت رکھ کر بیٹھنا یہ اچھا اس لیے بتلایا گیا کہ کبھی کبھی ایسا نہ کرنے کی وجہ سے مفضی الی الحقد اور مفضی الی البغض ہو سکتا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا. بھائی 15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سرکل میں اور 16 آدمی آیا، اور وہ بیچ میں جہاں کہیں بیٹھے گا اور پہلے ہی سے تنگی ہوگی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو ایک تو تکلیف بھی ہے اس میں، اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے مگر پھر بھی حقد ہو گیا، کسی کو تکلیف ہو گئی، تو اس سے بھائی ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مجلسوں میں ذرا وسعت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں اختلافات نہ ہوں. آپس میں اختلافات ہو جائیں تو ان کو ریزولو کرنے کی کوشش کرو. ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اختلافات باقی رہیں، اختلافات کو ریزولو کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. مثلاً ادھر 4 آدمی ہیں اور ادھر 4 آدمی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی مصالحت محسوس ہو رہی ہے، تو باقی 3 اسے روکیں گے کہ تو کیا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ خیال کرتے کہ چلو بھائی ایک کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، شاید اس ایک کی وجہ سے ہم باقی 3 کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. تو ہم مسائل کو ریزولو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جھگڑا بڑھے، جھگڑا آگے جائے، اور جھگڑا باقی رہے، ہماری زندگی میں بھی باقی رہے اور ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی توفیق عطا فرماوے. یہ آگے والی حدیث جو ہے اس میں کفارۃ المجلس والی جو دعا ہے اسے بیان کیا گیا ہے. وہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغته فقال قبل ان یقوم من مجلسه ذلک سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیٹھے کسی مجلس میں, کسی بھی مجلس میں بیٹھے, امام مصنف علیہ الرحمہ مجلسوں کے آداب کو بیان فرما رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹھے کسی مجلس میں, گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, فکثر فیہ لغتہ, اور اس میں لغت بڑھ جاتا ہے. لغت جو ہے شور و گل کو کہتے ہیں, یعنی لغت جو ہے اس بات کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے, تو افراتفری کے عالم میں ادھر سے کوئی کچھ بول رہا ہے, ادھر سے کوئی کچھ بول رہا ہے, وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے, یہ بھی کچھ کہہ رہا ہے, تو آوازیں جو چاروں طرف سے بڑھتی ہیں اسے لغت کہیں, لغت. تو لغت کا معنی یہ ہے کہ وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے. تو جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ غیر مفید ہوتی ہے. تو یہاں فکثر فیہ لغت, و لغت بول کر غیر مفید بات مراد لی گئی ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں غیر مفید بات بڑھ جاتی ہے, اور غیر مفید بات سے یہاں مراد ایک تو لایانی ہے, یعنی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں, جیسے فٹ بال کی باتیں چل رہی ہے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہے, یا یہ کہ پولیٹکس کی باتیں چل رہی ہیں, اور پولیٹکس کی باتیں بھی چل رہی ہیں بے مقصد. ہاں بھائی, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے تبصرہ کرنے سے عالم کے حالات پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے, اور پھر اس میں بھی ایسے ایسے خیالات کہ شاید خود وہ سیاست دانوں کے ذہنوں میں بھی نہیں آئے ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, ایسا اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہے, وہ ایسا کیوں نہیں کرتا, اور پھر بات بھی کر رہے ہیں وہ لوگ جن کا امت کی فلاح و بہبودی اور نقصان سے کوئی تعلق نہیں. ایک تو ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہیں امت کی فکر ہے, اور وہ کچھ اس لائن سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پر ایسا ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر ایسا ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر ایسا ہو رہا ہے, تاکہ حاضرین کے سامنے کچھ باتیں آئیں اور ان کے دلوں میں فکر پیدا ہو امت کی, اور وہ کچھ کر سکتے ہو تو کر سکیں. یہ بھی نہیں, وکثر فیہ لغتہ, بس لغت لا یعنی, ایک تو یہ. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, لغت کا معنی ہے وہ بات جس کا جو سمجھ میں نہ آئے, اور جو سمجھ میں نہیں آتی وہ بے فائدہ ہوتی ہے. تو لغت بول کر ان باتوں کو مراد دیا گیا ہے جو نمبر ایک لایانی ہے, نمبر دو گناہ صغیرہ سے تعلق رکھنے والی ہے, صغائر کے قبیل سے ہیں, کبائر یہاں مراد نہیں ہے. اور کبائر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے اور علل اعلان کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو. تو مجلس میں بیٹھا ایک شخص, اس میں لغت بے فائدہ اور بیکار باتیں خوب ہوئی, لا یعنی کی باتیں ہوئی, اور گناہ صغیرہ میں ابتلا ہوا. یہ شخص اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے, فقال, اس نے کہا اس سے پہلے کہ وہ اٹھ جائے اپنی اس مجلس سے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, سبحانک اللہم و بحمدک, تسبیح ہے سبحانک, تحمید ہے بحمدک, تو سبحان اللہ الحمدللہ, یہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے, تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں, اشہد ان لا الہ الا انت تحلیل ہے, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اس کے بعد استغفار ہے, استغفرک و اتوب الیک, میں آپ سے استغفار کرتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں. اور یہ پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال لائے تو اور اچھا ہے کہ مجلس میں کافی ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی ہیں, اس سے میں توبہ کر رہا ہوں. تو الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک, مگر یہ کہ معاف کر دیا جائے گا اس کے لیے وہ جو ہوا اس کی اس مجلس میں, یعنی اس مجلس میں جو لایانی میں ابتلا ہوا, تو اس پر تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے, مگر اس کے جو برے اثرات ہوں گے وہ اب مرتب نہیں ہوں گے. اور اس مجلس کے اندر جو سگائر میں ابتلا ہوا ہے وہ سگیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. رواہ الترمذی, اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے. اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وعن ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بآخرت اذا اراد ان یقوم من المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه ابو داود ورواه الحاكم ابو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضی اللہ تعالی عنها وقال صحیح الاسناد. حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو کہتے تھے, اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں, اور آخری دور میں اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کفارت المجلس والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی نہیں گئی تھی جیسا کہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. تو اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں مجلس سے اٹھنے کا جب بھی ارادہ فرماتے تھے تو کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت, وہی تسبیح تحمید تحلیل اور اس کے بعد استغفار اور توبہ استغفرک واتوب الیک. تو ایک شخص نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ایسی بات کہنے لگے ہیں جو آپ نہیں کہتے تھے اس زمانے میں جو کہ گزر گیا, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم یہ بات نہیں سنتے تھے, یہ دعا نہیں سنتے تھے جب آپ مجلس سے فارغ ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک کفارت لما یکون فی المجلس, یہ دعا جو ہے یہ کفارہ ہے اس لایعنی بات کے لیے یا ان صغیرہ گناہوں کے لیے جو مجلس میں ہوتے ہیں. رواہ ابو داود. ایک بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ تسبیح تحمید تحلیل اور توبہ و استغفار میں طاقت بہت زیادہ ہے, لایعنی کے بھی برے اثرات ہیں, لایعنی کے برے اثرات ہیں. حضرت کی ملومت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لایعنی کا ایک سرا تو لایعنی ہے اور اس کا دوسرا کنارہ دیکھتے ہیں اور دوسرا سرا دیکھتے ہیں تو وہ حرام کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. اسی لیے مشائخ کے یہاں لایعنی سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے. دعوت و تبلیغ میں جو حضرات جاتے ہیں اور ان کے یہاں بھی جو مذاکرہ ہوتا ہے اس مذاکرے میں لایعنی سے اجتناب کی بہت تاکید ہوتی ہے, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ لایعنی جو ہے لایعنی وہ ایسا کام ہے اور ایسی بات ہے کہ جو جس کی وجہ سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ, تو اتنا وقت ہمارا برباد ہو گیا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ زندگی کا قیمتی سرمایہ برباد ہو گیا. اور دوسری بات وہ ہے جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ لایعنی جو ہے وہ شروع میں تو لایعنی ہوتی ہے, یعنی ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, مگر نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ ابتدا میں, مگر اس میں جب آدمی چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تو اس کا سیرا جو ہے آخر میں جو اس کا سیرا ہوتا ہے وہ حرام تک پہنچا دیتا ہے. حضرت کی ملومت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال بھی دی ہے. مثال یہ دی ہے کہ کبھی کبھی راستے میں مجھے کوئی ملتا ہے اور مجھے کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں, جس کی کوئی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر راستے میں کوئی مل گیا, آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, تو اگر ہم کہہ دیں کہ میں دکان میں جا رہا ہوں یا مسجد میں جا رہا ہوں, یا اس کو نہ بتائیں, یا مسجد میں جا رہا ہوں اور دکان کا کہیں, دکان میں جا رہا ہوں مسجد کا کہیں, اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, بس ایک سوال برائے سوال ہے, ایسے ہی پوچھ لیا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے جب کوئی بغیر مقصد کے سوال پوچھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں لایانی میں مبتلا ہوں، حالانکہ ایزائی مسلم کی وجہ سے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اس سلسلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لایانی سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے ہمیں. تو یہ تسبیح، تحمید اور تحلیل اور استغفار اور توبہ، اس کی برکت سے لایانی اور صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ چار چیزیں کتنی پاورفل ہوگی، تو ہمیں اپنی زندگی میں ان چار چیزوں کو جگہ دینی چاہیے. تیسرا کلمہ اگر آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو دیکھو اس کے اندر تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی اور تکبیر بھی آ گئی، الوہیت کے سارے مقامات آ گئے. تو روزانہ 100 مرتبہ اسی لیے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. استغفار روزانہ 100 مرتبہ اسی لیے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کتنی کرم نوازی ہے ہم لوگوں پر کہ ایسی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں جس میں لایانی کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جو ایک قسم کی لابدی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو ولایت کے مقام تک نہیں پہنچے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے رحمت ہوئی کہ یہ دعا تم پڑھ لیا کرو، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے کم صغائر تمہارے معاف ہو جائیں گے اور لایانی کے برے اثرات سے تم بچ کر رہو گے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دعا جو ہمیں سکھلائی گئی ہے وہ مجلس میں جو لایانی کا کام ہوا ہے اس کے برے نتیجے سے بچنے کے لیے، اور صغیرہ گناہ جو ہوئے ہیں اس کی معافی کے لیے. مگر اس کو پڑھا جاتا ہے صرف فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد. تو فضائل اعمال کی تعلیم میں کون سا لایانی کا کام ہوا ہے بھائی؟ فضائل اعمال کی تعلیم میں لایانی کا کون سا کام ہوا؟ 10 منٹ تک حدیثیں سنائی گئی، قرآن سنایا گیا، بزرگوں کی تشریحات سنائی گئی، اور اس کے بعد وہاں صغیرہ گناہوں کے ارتکاب کے کیا مواقع تھے کہ کوئی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو بزرگوں کے بتلانے کی وجہ سے وہاں پڑھا جا رہا ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں سکھلایا اور سمجھایا کہ فضائل اعمال کی جب تعلیم ہو تو اس تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہمیں یہ بتلایا گیا، یعنی ایسی مجلس جس میں لایانی کا امکان بہت کم، 0 کے برابر، ایسی مجلس جس میں صغیرہ گناہ کرنے کا امکان بہت کم، 0 کے برابر، وہاں بزرگوں نے ہمیں بتلایا. تو بزرگان دین ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسی مجلس میں بھی جب ہم آپ کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ وہ مجلس ہے جس میں لغت ہوتا ہے، لغت بے فائدہ باتیں، اس میں ضرور پڑھنا چاہیے، مگر یہ فضائل اعمال کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی بھی مجلس میں کوئی پڑھتا نہیں ہے. حالانکہ یہ دعا کہاں پڑھنی چاہیے؟ خاص ہمارے گھر میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ، اس وقت اٹھتے وقت پڑھو، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اٹھتے وقت پڑھو، جہاں ایسا لگے کہ درس و تدریس کی مجلس میں بھی کبھی کبھی 1.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے تو کبھی ہنسی مذاق بھی ہو جاتی ہے کسی طالب علم کے ساتھ کچھ، وہاں اس کا اہتمام کرو. تو ہر مجلس سے اٹھنے کے بعد اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ حدیث کی برکات ہمیں نصیب فرماوے، اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات سے ہمیں وابستہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر حق سے وابستگی عطا فرمائے، اور باطل سے اللہ تعالیٰ شانہ دوری اور نفرت عطا فرماوے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا تعلق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.